کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے, ہمارا عشق و محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی وقت لیٹ گئے, فرمایا اے میرے ابا, آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو سر گزریے, ستا چیزوں میں ان شاء اللہ من الصابرین, عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک اولاد, اولاد سگی اولاد, اس کے گلے کے اوپر چھری پھیر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جب لٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور چھری رکھی تو دیکھا نہیں گیا, کیوں؟ باپ تھے, محبت تھی, تو فرمایا میری آنکھ پر پٹی باندھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر پٹی باندھی گئی, اللہ کا نام لے کر کے چھری پھیر دی. سوچا کہ آج تو اولاد گئی, لیکن جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں تو دوستو اللہ تعالیٰ اس امتحان کو آسان بھی کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس امتحان کو آسان بھی کر دیتے ہیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور وہاں ایک بھیڑ رکھ دی. جب آنکھ کو پٹی کھلی تو دیکھا بیٹا ایک طرف کھڑا تھا اور بھیڑ ذبح ہو چکی تھی. تو آزمائشیں آتی رہیں, یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب شروع ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں. کبھی کفار مذاق اڑانا شروع کر دیتے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ جیسی زمین جہاں 100,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی مدینہ کی طرف, آب زمزم چھوڑ دیا, بیت اللہ چھوڑ دیا, ملتزم چھوڑ دیا, حجر اسود چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ چلے گئے. کس لیے؟ اس لیے کہ ایمان کو خطرہ تھا, وہاں اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی, دین نہیں پھیل سکتا تھا. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ چلے گئے جہاں دین کا کام ہونا تھا. اہل مدینہ محبت کرنے والے تھے, اہل مدینہ محبت کرنے والے تھے. اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا, جو اسلام کا پہلا غزوہ ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نچلے صحابہ کو لے کر کے, الغرض یہ تھی کہ ابو سفیان جو قافلہ تجارت لے کر کے جا رہا تھا اس پر مسلمانوں کو حملہ کرنا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ مجھے مشورہ دو, میں کیا کروں؟ نبی ہو کر کے مشورہ مانگ رہے ہیں. دادا نے ارشاد فرمایا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وشارکھم فی الامر, تم اپنے معاملات کے اندر مشورہ کر لیا کرو, اگر تم سے بڑے نہ ہو تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کر لو, اگر تم سے برابر والے نہ ہو تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لیا کرو. جب مشورہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ مشورے کے اندر برکت رکھتے ہیں. آج تو کہتے ہیں میرے دماغ میں اور میرے دل میں ایسا آیا میں نے کر لیا, لیکن مشورہ سنت ہے. مشورہ کرنے کے بعد مشورے کے اوپر عمل کرنا یہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے. مشورہ سب سے لے لے, لیکن فإذا عزمت فتوکل علی اللہ, پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ڈال دے اس کے اوپر یقین کامل کے ساتھ چل پڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ مانگا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طریقے سے آپ چاہیں گے ہم اس طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے صحابہ مجھے مشورہ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طریقے سے آپ کہیں گے ہم اس طریقے سے کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اے صحابہ مجھے مشورہ دو, میں کیا کروں؟ یہاں تک کہ ایک مدینے کے انصاری صحابی اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے اندر سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا, انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے ہم یہیں بیٹھے, تو یا رسول اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں, بلکہ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر کے جائیں گے تو تو اگر آپ سامنے سے لڑیں گے تو ہم سامنے سے لڑیں گے، اگر آپ پر پیچھے سے حملہ ہوا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، اگر دائیں سے حملہ ہوا تو بھی دفاع کریں گے، اگر بائیں سے حملہ ہوا تو بھی دفاع کریں گے، اپنی جانیں کھٹا دیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر اور اسلام کے اوپر ایک آنچ اور ایک حرف نہیں آنے دیں گے. فتبسم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اصل مشورہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کا چاہیے تھا؟ اہل مدینہ کا چاہیے تھا، کیونکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر اگر مسلمانوں کو لڑنا پڑا تو اہل مدینہ ساتھ دیں گے، لیکن اگر مدینہ سے نکل کر کے لڑنا پڑا تو اہل مدینہ کی مرضی ہے کہ وہ لڑے یا نہ لڑے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اہل مدینہ رائے دے کہ ان کی رائے کیا ہے. جب انہوں نے رائے دی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے. تو دین پھیلنا تھا جہاں سے، فتح مکہ ہوئی بعد میں، لیکن دین کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مدینے سے ہو رہی ہے. دین کی ابتدا مدینے سے ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے ہیں. تو دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ہر دور میں مشکلات آئیں، ہر دور میں مشکلات آئیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ غزوہ بدر کے اندر، بلکہ غزوہ احد کے اندر، حضرت زید بن ثقل رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زخمی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اتنے زخمی ہو گئے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لیکن اللہ کے نبی سے محبت دیکھیے، اسی حالت کے اندر گھسٹتے ہوئے زمین کے اوپر جیسے بچہ چلتا ہے، اس طریقے سے چلتے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف آ رہے. صحابہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا جان نکل رہی ہے، چاہتا ہوں کہ نبی کے قدموں کے اندر جان نکلے. جان نکل رہی ہے، چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر جان نکلے. یہ تھا صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ وفاداری کی. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابیہ ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصدیق کے لیے آئی، چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا. عورتوں کے لیے غور سے سننے کی بات ہے میری ماں بہنوں، غور سے سنو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی، چہرے پر جو ہے نقاب تھا. صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ ام خلاد، آپ کا تو بیٹا شہید ہوا تھا، آپ کو اس وقت بھی ہوش تھا کہ میں اپنے چہرے پر پردہ کر کے جاؤں؟ فرمایا بیٹا کھویا تھا، حیا نہیں کھوئی تھی. فرمایا بیٹا اللہ کے راستے کے اندر دیا تھا، حیا نہیں کھوئی تھی. آج مسلمان عورت بے پردہ بے برقع باہر گھومنے کو فیشن سمجھتی ہے، آدھی آستین پہننا فیشن سمجھتی ہے، زمانے کے لحاظ سے کپڑا بنانا اور کپڑا پہننا فیشن سمجھتی ہے. ارے فیشن وہ نہیں ہے، ہماری نجات کس کے اندر ہے؟ جو راستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا، ہماری نجات اس کے اندر ہے. ہم دنیا کے سارے فیشن اپنا لیں، دنیا کی ساری دولت اپنا لیں، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اپنا لیں، دنیا کی جتنے آسائش اور آرائش ہے وہ سب چیزیں حاصل کر لیں، لیکن اگر اللہ کو حاصل نہیں کیا تو اللہ دوستو اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جب تک اللہ کو حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں جاؤ اور آخرت میں جتنا عیش سے رہنا ہے اتنا کما کر کے لے آؤ. آج ہم دنیا کے معاملات کے اندر اگر ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل اور یہ تکلیف میرے لیے کیوں بھیجی؟ یہ تکلیف میرے لیے کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ تو صبر کرے گا، صبر پر جو تجھے اجر ملے گا، جب وہ اجر تیرے سامنے آئے گا تو اس اجر کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے طور پر عطا فرمائیں گے، جنت کے طور پر. تو اجر جو ہے جنت کے طور پر ملے گا، اور جنت سے بہتر انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کا ایک مقام اور بیان فرمایا، فرمایا اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ تیری رضا کا. والجنہ، اور فرمایا جنت کو بعد میں مذکور فرمایا کیوں فرمایا کہ عاشق کے لیے محبوب کی رضا مقصود ہوتی ہے, عاشق کے لیے محبوب کی رضا مقصود ہوتی ہے اور جنت تو ویسے ہی مل جانی ہے. وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ ذَا النَّارِ, اور یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ جہنم سے, اور اس کے بعد آپ کی ناراضگی سے, اور پھر اس کے بعد فرمایا جہنم سے. فرمایا کہ جہنم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر کیوں بیان فرمایا؟ فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اسی کو جہنم کے اندر بھیجیں گے. اسی لیے دادا نے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت عطا فرماتے ہیں وہ جنت اور جہنم سے نہیں ڈرتے, بلکہ وہ اس چیز سے ڈرتے کہ میرا مالک مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. دوستو اللہ تعالیٰ اگر راضی ہے تو سارا عالم راضی ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار, دل گلستہ تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. آج انسان اللہ کو ناراض کر کر آج کہتے ہیں اگر مولانا گناہ چھوڑ دیا تو ہمیں کیا ملے گا, ہم گناہ چھوڑ دیں تو ہماری تو دنیا ویران ہو جائے گی, ہماری زندگی میں لذت کہاں رہے گی؟ اصل لذت اللہ نے رکھی دین کے اندر ہے, اصل لذت دین کے اندر رکھی ہے. ایک انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے کھانا کھاتا ہے اس کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا, ایک انسان اللہ کی نافرمانی کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا, چاہے کتنے خوشی خوشی سے پڑھے. لیکن ایک انسان اللہ کو راضی کر کے مسجد کے اندر آتا ہے اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ سے ایسا جڑ جاتا ہے براہ راست صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے سے آ رہے ہیں, جناب رسول اللہ رات ہوئی ایک جگہ ٹھہرا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون ہے جو پہرا دے گا, آج کون صحابی ہے جو پہرا دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا رسول اللہ میں پہرا دوں گا, فرمایا کہ میں پہرا دوں گا. یہ معمولی عمل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے. نمبر ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو, کہ جب آنکھ اللہ کا خوف آ جائے تو وہ آنکھ رونے لگے, اور دوسری آنکھ اس مجاہد کی آنکھ ہے جو وہ رات کو جا کر کے پہرے داری کے اندر گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. صحابی کھڑے ہوئے پہرا دینے کے لیے, پھر کچھ دیر جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو سوچا چلو اتنی دیر کھڑا ہی تو ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں, کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. دشمن آیا دیکھا صحابی تو مشغول ہے نماز کے اندر, ایک تیر مارا دو تیر مارا تین تیر مارے, صحابی نماز میں ایسے مشغول کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے تیر لگ گیا. اس زمانے کا تیر اور اس زمانے کی گولی برابر ہے, اس صحابی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر لگائے. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو دیکھا کپڑوں پر خون, جب ہاتھ پھیرا تو تیر لگے ہوئے تھے, جب ہاتھ پھیرا تو تیر لگے ہوئے تھے. تو یہ تعلق ہے, ایک تعلق یہ حق تعالی جل شانہ سے کہ نماز جب اللہ اکبر کے اگر کھڑے ہوئے تو اللہ سے ایسا رابطہ ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے کچھ خبر نہیں. اور آج ہمارا رابطہ کیسا ہے کہ اگر مچھر بھی آ جائے کان کے پاس تو فوراً ہاتھ مار کر کے ہٹا دیتے ہیں کہ مچھر آ گیا. تو دوستو جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے پھر اس کے کھانے میں بھی مزہ ہے, اس کے پینے میں بھی مزہ ہے. صحابہ اکرام کے پاس کیا چیز تھی؟ صحابہ اکرام کے پاس کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے پاس مدینے کے اندر دو گھر تھے, باقی تمام صحابہ کے پاس ایک گھر تھا, وہ باقی کسی کے پاس ایک گھر بھی نہیں تھا. لیکن کیا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہی ایسی تھی کہ گھر نہیں تھا پھر بھی سارا عالم گھر تھا, گھر نہیں تھا پھر بھی سارا عالم گھر تھا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مصائب آئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مصائب کے باوجود ان مصائب کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اور رجوع کرنے کے بعد امت کو دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانے لگے. آدم علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, زکریہ علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام آئے, اسحاق علیہ السلام آئے, یعقوب علیہ السلام آئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تمام انبیاء نے ایک ہی دعوت دی, یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں, صرف اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تفلحوا تم فلاح پا جاؤ گے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ انسان ایک اللہ کی گواہی دینے جا رہا ہے تو انسان کیا ہے, انسان کے اندر شیطان شرک ڈال دیتا ہے. ارے تو ایک اللہ کو مانے گا, ارے اس داتا اور اس دربار سے بھی کچھ مانگ لے, اس داتا اس دربار سے بھی جا کر کے کچھ مانگ لے. چل اس دربار سے کچھ مانگا, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہے پیرو پیغمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے مانتا ہے تو اولیاء سے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوستو آج یہ بدعت امت مسلمہ کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی کہ نعوذ باللہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کے درجے کے اندر رکھ دیا گیا. دادا نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقام دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنا سب کچھ تو اولیاء اللہ کے حوالے کر دیا کہ بھائی بچہ تم دو گے, مال تم دو گے, اگر کوئی بیماری آ جائے تو تم دور کرو گے. تو دادا نے کیا فرمایا, فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, کوئی برطانیہ کی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ صدر دستخط کر دیتا ہے, سارے امور جو ہے وزیروں کے حوالے کر دیتا ہے, وہ خود بیٹھ کر کے تنخواہ لیتا ہے. فرمایا اللہ اللہ ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ملے گا, اولیاء اللہ ان کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے, لیکن خود ان سے مانگنا حرام ہے. خود اللہ والوں سے مانگنا, ان سے یہ کہنا کہ مجھے اولاد دے دے حرام ہے, ان سے یہ کہنا کہ میں غریب ہوں مجھے امیر کر دے حرام ہے, لیکن ان سے یہ سوال کرنا کہ اللہ جو یہ نیک ہستی اس قبر کے اندر موجود ہے, میں اس کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری یہ فلا بیماری فلا پریشانی فلا چیز ہے, یا اللہ اس کو تو دور فرما دے, تو وسیلے سے مانگنا جائز ہے, لیکن فی نفس ہی اس سے مانگنا یہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا, شرک چاہے خفی ہو یا جلی ہو, ظاہری ہو کم ہو یا تھوڑا ہو, شرک شرک ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا, تو ہم اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. اسی لیے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں بارہ, کہ ایک دفعہ رات کو دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. اب سنیں ہم کس طرح شرک کے اندر شیطان مبتلا کرتا ہے, انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. قیامت جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, کس کو؟ اس لیے پوچھ لیتا ہوں تاکہ جس کو نیند آ رہی ہو آنکھ کھل جائے اس کی. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لیا. تو میں نے سوچا کہ اللہ کے سامنے کیا پیش کروں, کون سا عمل اپنا پیش کروں, تو سوچا کہ کوئی عمل میرا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں, کوئی عمل ایسا نہیں ہے, کیونکہ انسان جتنی بھی خالص نیت سے عمل کر لے اللہ جل جلالہ کی شایان شان وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہم اپنے شیوخ کو اور مشائخ کو اپنے اولیاء کو جن سے تعلق ہوتا ہے ان کو اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں, ہاں کھانا کھلانے کے بعد ان سے کیا کہتے ہیں, حضرت آپ کی خدمت کی لیکن آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکا, دادا نے فرمایا ایک انسان ہو کر ایک انسان کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ایک انسان ہو کر اپنے رب کا حق کس طریقے سے ادا کر دے گا؟ ایک نماز پڑھنے کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ میں نے تو حق ادا کر دیا، میں نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا. ارے صحابہ جنہوں نے جانے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والی ہستی کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، کیا فرمایا؟ ما عرفنا حق معرفتی، یا اللہ تیری معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا. ما عبدنا حق عبادتی، یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. آج ہم تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد سمجھتے کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا، بلکہ بات پیچھے یہ رہ گئی تھی کہ انسان گناہ چھوڑنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا تو میری زندگی کے اندر مزہ کہاں رہے گا، میری زندگی کے اندر لذت کہاں رہے گی. تو دادا نے ارشاد فرمایا کہ دوستو ہم ایک گناہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنا پیار عطا فرماتے ہیں. اور پھر حدیث پاک کے اندر کیا وعدہ ہے کہ صاف قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور اس کے اندر ایک وہ شخص ہے جس کو کسی سے ناجائز محبت ہو جائے اور اس محبت کے بعد وہ شخص اس سے الگ ہو، دل چاہتا ہے کہ میں بات کر لوں، دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں، دل چاہتا ہے کہ میں اس سے مل لوں، لیکن اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا میں قیامت کے دن میں آواز دوں گا کہ میرا وہ بندہ یا میری وہ بندی جو میرے خوف سے رک گیا، اللہ تعالی فرمائیں گے آ جا میرے عرش کے سائے کے اندر آ جا. اور دادا نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے اندر بلا لیں گے اس کو جہنم کے اندر نہیں بھیجیں گے، اس کو جہنم کے اندر نہیں بھیجیں گے. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے حساب و کتاب ہوا، فرمایا توحید میری خالص تھی، توحید یعنی اللہ ایک ہے یہ میری خالص تھی. میں نے کہا یا اللہ میں آپ کے پاس کیا لے کر آیا ہوں؟ صرف توحید لے کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بایزید وہ دودھ والی رات بھول گیا، وہ دودھ والی رات بھول گیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا یا اللہ اگر یہاں پکڑ ہو گئی تو یا اللہ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. تو پوچھا کہ اے بایزید وہ دودھ والی رات کا کیا معاملہ تھا؟ کہا رات کو میں نے دودھ پیا، پی کر کے میں سویا تو میرے پیٹ میں درد ہوا، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ ایک ایسا دودھ تھا جس کو پینے سے میرے پیٹ کے اندر درد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ اے بایزید اس دودھ کے اندر کہاں سے یہ تاثیر آئی کہ تیرے پیٹ میں درد پیدا کر دے؟ درد پیدا کرنے والا تو میں ہوں، بیماری دینے والا تو میں ہوں، شفا دینے والا تو میں ہوں، اس دودھ کے اندر کہاں سے یہ تاثیر آئی کہ اس نے درد پیدا کر دیا؟ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ فرمایا اسی وقت میں کانپنے لگا، میں نے کہا یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اگر بخشش ہوگی تو آپ کی رحمت سے ہوگی. تو ہم اللہ کے ساتھ کتنی چیزوں کو شریک کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے، لیکن اسی رب کے ساتھ ہم کتنی چیزوں کو شریک کرتے ہیں. اگر مال نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، اگر کھیتی نہ ہو تو کیا کہتا ہے انسان. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک نوجوان ایک بستی سے گزر رہا تھا، اس بستی کے اندر بارش نہیں ہوئی تھی کافی عرصے سے. تو اس بستی کے علماء نے اعلان کیا کہ بھائی بارش کے دعا کے لیے سب لوگ بستی سے باہر والے میدان میں جمع ہو جائیں، بستی سے باہر والے میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہم اپنے جانوروں کو بھی لے کر چلو، اپنے لونڈیوں اور غلاموں کو بھی لے کر کے چلو، اور وہاں چل کر کے دعا کرتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. سب نے مل کر دعا مانگنی شروع کی، یہاں تک کہ دعا مانگتے مانگتے تھک گئے لیکن کہیں سے بارش کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. دیکھا دور سے ایک نوجوان آ رہا ہے اونٹ کے اوپر سوار. جب وہ نوجوان قریب آیا اس نے آ کر پوچھا تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, ہم اس لیے جمع ہوئے تاکہ ہم اللہ سے بارش مانگ سکے. تو کہا مانگی؟ کہا ہاں. کہا ملی؟ کہا نہیں. تو کہا کہ آپ کون؟ کہا ایک مسافر ہو. کہا آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیے, آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیے. کہا صبر کرو. گئے سواری کے پاس, وہاں جا کر دعا مانگنی شروع کی. دعا مانگتے وقت تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. اب ساری بستی کے لوگ, علماء, اولیاء سب پریشان کہ ہم اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں, ہمیں صبح سے دوپہر ہو گئی مانگتے مانگتے اور بارش نہیں ہوئی, اس نوجوان نے دعا مانگی اور اس کی دعا قبول ہو گئی. جب وہ نوجوان آئے تو پوچھا کہ آپ نے کس عنوان سے دعا کی تھی؟ کہا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے ساتھ میری بوڑھی ماں ہے جو نابینا ہے, اس کو نظر نہیں آتا, تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ بستی والے بارش سے محروم ہے, پانی سے محروم ہے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی ماں کے وسیلے سے جو عفت اور پاک دامن ہے, میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن یا اللہ تو بھی جانتا ہے کہ میری ماں عفت اور پاک دامن عورت ہے اور اس نے کبھی تجھے ناراض نہیں کیا. یا اللہ اگر اس نے اتنا تجھے کبھی ناراض نہ کیا ہو تو اس کی برکت سے ان بستی والوں کو پانی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی عطا فرما دیے. دوستو, جو اللہ تعالیٰ کی حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حیا کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ان کے زمانے کے اندر حضرت کے بھائی تھے, ان کی بلکہ حضرت کے دادا تھے نا حضرت کے, جب بارش ہوئی تھی تو آ کر کے ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان گاؤں والے پانی نہیں دے رہے مجھے, باری کا جو باری ہے میری اس باری کا پانی نہیں دے رہے. گاؤں دیہاتوں کے اندر جو دریا چلتے ہیں یا اس کے اندر نہر کے اندر پانی کا دن مقرر ہوتا ہے, ایک دن میں پانی لوں گا تو ایک دن یہ لیں گے ایک دن یہ لیں گے, ہر ایک کی باری مقرر ہوتی ہے. تو کہا گاؤں والے مجھے پانی نہیں لینے دے رہے. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سجدے میں گر کر رونے لگے, دل ٹوٹ گیا, اولاد کو پانی نہیں مل رہا تھا, دل ٹوٹ گیا, رونے لگے, یہاں تک کہ بارش ہونی شروع ہو گئی. اتنی بارش ہوئی, دادا نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بارش ہوئی کہ پورا گاؤں پانی سے بھر گیا, یہاں تک کہ گاؤں والے بھاگ کر کے آئے اور فرمایا کہ حضرت خدا کے لیے زمین سے سر اٹھا لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا گاؤں پانی کے اندر ڈوب جائے. تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے, جو اللہ کی لاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں, جو اللہ کی لاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں. پھر حضرت نے سر اٹھایا, پھر دعا کی, بارش بند ہو گئی, پھر فرمایا پانی دو گے؟ کہا ہاں حضرت پانی دیں گے. تو دوستو, اللہ والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ اپنے ارمانوں کا خون کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں, اللہ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کرتے. جب کوئی حرام چیز ان کے سامنے آتی ہے تو اپنے دل سے کیا کہتے ہیں؟ اے دل, میں تجھے تو ناراض کر دوں گا لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا. آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے دل کو راضی کر لیں, ارے اللہ تعالیٰ کو تو پھر بڑھاپے میں راضی کر لیں گے, اگر تجھے جوانی میں موت آ گئی تو پھر کیا کون جواب دے گا؟ آج کہتے ہیں جوانی دنیا کے لیے, بڑھاپا اللہ کے لیے. ارے دادا نے فرمایا کہ اپنے لیے بھی جوان چیز پسند کرتے ہو, اگر تمہاری عمر فرمایا کہ 25 اور 26 اور 26 سال ہے اور تمہیں کہا جائے کہ ایک 50 سال عورت سے شادی کر لو تو تیار ہو گے؟ کہتا ہے میں تو جوان ہوں, جوان سے شادی کروں گا. فرمایا گوشت کھاتے ہو کس بکرے کا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں جوان بکرے کا. فرمایا اپنے لیے تو جوانی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھاپا پسند ہے. فرمایا جو حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا کر دی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش اعظم کا سائے میں سایہ عطا فرمائیں گے. دوستو, یہ جوانی معمولی چیز نہیں ہے. جب انسان کے پاس قوت ہو, گناہ کرنے کی قوت حاصل ہو، قدرت حاصل ہو اس کو، پھر اس کے بعد گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا فرماتے ہیں اور اس نور کی برکت سے اس کو ایسا ایمان و یقین عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایمان و یقین اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرماتے. گناہ کرنے کی جب قوت ہی ختم ہو گئی، اب سانس ہی نہیں ہے، اب دم ہی نہیں ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو کیا کہتا ہے؟ چلو اب گناہ نہیں کرتے. ارے کرنا کیا، تیرے بس میں نہیں ہے گناہ کرنا، اب تیرے اندر قوت نہیں ہے گناہ کرنے کی. جب قوت تھی جب چھوڑتا، جب کمال تھا. دادا نے فرمایا، آئے حسینوں کو دیکھ رہے ہو، ایک دن آئے گا دیکھنا چاہو گے بھی تو نہیں دیکھ سکو گے. فرمایا جیتے جی چھوڑ دو یہ گناہ، ورنہ ایک دن پچھتاؤ گے. فرمایا جب جنازہ لے کر کے جایا جا رہا ہوگا، لوگ کندھوں پر جنازہ اٹھا کر کے جا رہے ہوں گے، راستے سے کتنے حسین جا رہے ہوں گے. فرمایا اگر انسان دیکھنا چاہے گا تو دیکھ سکے گا. کیوں؟ اب اللہ تعالی نے قوت چھین لی، اب قوت چھین لی. تو فرمایا جب قوت ہے، قوت کے ہوتے ہوئے اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کو ناراض کر دے کہ اے دل تیری حیثیت کیا ہے، تو تو ہے ہی ٹوٹنے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو تبصرہ کرتے ہیں کہ یار ہم تو فلاں دوست کے گھر گئے تھے، اس کا گھر تو اتنا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، اس کا گھر اتنا ٹوٹا پھوٹا تھا، یا فلاں شخص کے گھر گئے تھے، ارے اس کا گھر تو کتنا بہترین تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہترین گھر میں نہیں آتا، انا عند المنكسرة قلوبهم، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں. مجھے محلات نہیں چاہیے کہ تم محلات بناؤ، تم گناہ چھوڑ کر اپنے دل کو توڑ لو. فرمایا تمہارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس ٹوٹے ہوئے دل کو تمہارا اپنے تجلی کا مرکز بنا دوں گا. اسی ٹوٹے ہوئے دل کے اندر اللہ تعالیٰ آتے ہیں، حسرت پامال ہو یا آرزوئے خون ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. دوستو ہم سوچتے ہیں کہ جوانی، جوانی تو کیا ہے، جوانی تو ارے عیش عشرت کے اندر گزارو، خوب ہلا گلا کرو، پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ کو راضی کر لیں گے. دوستو ایک دادا نے فرمایا، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے گھر کے باہر ایک کیکر کا درخت نکل آیا، تو اس نے کیا سوچا، ارے آج کا اکھاڑنا کل اکھاڑ لوں گا اس کو. کرتے 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 ایک عرصہ بیت گیا، فرمایا کہ یہ شخص بوڑھا ہوتا گیا، یہ شخص کمزور ہوتا گیا، اور وہ جو کانٹے دار درخت تھا وہ توانا ہوتا گیا. فرمایا ایک دن جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کیا سوچا کہ اب اس درخت کو نکال کر پھینک دوں، کیونکہ یہ بہت بڑا ہو گیا، اب جب نکالنے لگا تو اس سے نکلے نا. تو اس میں ایک کسی سیانے نے کہا کہ ارے جب لگا تھا جب ہی نکال دیتا تو آج تجھے یہ محنت و مشقت کرنے کی، تکلیف کو اٹھانے کی، یہ سب برداشت کرنے کا وہ نہ ہوتا. اسی طریقے سے دوستو یہ گناہ ہے. گناہ اگر پہلی دفعہ میں چھوڑ دے انسان، پہلی دفعہ کے اندر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تو ملے گا ہی، لیکن بڑھاپے کے اندر جو سکون اور راحت ملے گی، جو عزت. دادا نے فرمایا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ والوں کا بڑھاپا دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ بوڑھے ہو گئے، دیکھو لوگ ان کی جوتیاں اٹھا کر کے چل رہے ہیں، ارے دیکھو ان کے لیے کیسی کیسی گاڑیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا کھانے عطا فرما رہے ہیں. فرمایا ان کا بڑھاپا مت دیکھو، فرمایا بڑھاپا تو پینشن کے لیے، جب ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے تو کیا ملتی ہے بینک سے، پینشن ملتی ہے. پھر حکومت کیا کرتی ہے کہ بھائی اب یہ بوڑھا ہو گیا، کسی کام کے قابل نہیں رہا، اب اس کو پینشن جاری کر دو. تو فرمایا کہ اس کی جوانی دیکھو، اس کی جوانی دیکھو کہ جوانی کے اندر اس نے کتنا غم اٹھایا. تو فرمایا اللہ والوں کی جوانی دیکھو کہ انہوں نے جوانی کے اندر کتنی محنت کی ہے دین کے اوپر. میرے شیخ حضرت والا حضور رحمۃ اللہ علیہ ہرجوئی کے اندر، ہرجوئی کے اندر 350 مکاتب قائم کیے حضرت نے، 350 مکاتب. صبح حضرت ایک برتن کے اندر کھانا لیتے اور پیدل نکل جاتے، ایک بستی کے اندر جاتے، وہاں بستی کے لوگوں کو جمع کرتے، ان کو قرآن کریم کے بارے میں بتاتے، قرآن بھائی موبائل بند رکھے, جس کا بھی موبائل ہو اپنا موبائل بند رکھے. مسجد ہے, مسجد کا اتنا بھی ادب ہمارے اندر اگر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم مساجد کے اندر یہ سب گھنٹیاں بجنا, جو گھنٹیاں عیسائیوں کے گرجا گھروں میں بجتی ہیں وہ آج نعوذ باللہ من ذلک ہم مساجد کے اندر بجا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو پھر دیکھو کہ گھنٹی بجتی ہے کس لیے, کہ کیا کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے. یہ ملک الملوک کا گھر ہے, بادشاہوں کے بادشاہوں کا گھر ہے. یہ اس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے. نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں گھنٹی بند نہیں کرتے, اس لیے کہ دھیان ہی نہیں ہے, جلدی کے اندر آئے آ کر کے کھڑے ہو گئے. نہیں, اللہ کے گھر کا, اللہ کی عظمت کا, ہم جتنا اللہ کا خیال رکھیں گے, دوستوں جتنا بچہ ہمارا خیال رکھتا ہے ہم اتنا ہی اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں. ہمارا بچہ اگر ہم سفر سے جائیں واپس, برما سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, برما سے آئے یہ لوگ اپنے ملک جائے, جب گھر پہنچے تو بچہ کیا ہے پانی لے کر کے آ جائے تو کیا ہے, باپ پیاسا ہوتا ہے پانی ایک طرف رکھ دیتا ہے, بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے, بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے. حالانکہ پیاس ہے لیکن پیاس بھول گئی بچے کی محبت دیکھ کر. تو دوستو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا عمل دیکھتے ہیں. اگر تھوڑی سی بھی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چپکا لیتے آ جا. اگر ہم اللہ کے گھر کا ادب کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ادب کروائیں گے, اور اگر ہم اللہ کے گھر کا ادب نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ادب بھی نہیں کروائیں گے. اسی طریقے سے پچھلے جمعے بھی ایک بات رہ گئی تھی کہ جب امام اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام, کسی کے لیے جائز نہیں ہے, ہاں وہ خود امام ہی کیوں نہ ہو, دوسرا امام نماز پڑھا رہا ہے, جب امام نکل پڑے خطبے کے لیے تو اس کے بعد کوئی کلام جائز نہیں ہے. آپ کو اس لیے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں, تو آپ کبھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ یوں کر لو یا یوں کر لو. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص چٹائیاں اکھیڑ رہا ہے, مسجد کی چٹائی خطبے کے لیے امام چڑھا گیا, اب ایک شخص سے چٹائی سے کھیل رہا ہے, تو فرمایا یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو منع کر دے کہ تو یہ چٹائی نہیں دیر مسجد کی, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو. مجھ سے بھی پچھلے جمعے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں اچانک کچھ منہ سے نکل گیا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے, کہ غلطی ہونا یہ انسانی فطرت کے اندر ہے, انسان کے اندر ہے. مادہ گناہ اللہ نے رکھا ہے لیکن انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے, انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو صرف معاف نہیں کرتا, فرمایا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں, اور یحب سے راضی فرمایا, فرمایا صرف محبت نہیں کرتا, ابھی بھی محبت کرتا ہوں اور آئندہ بھی محبت کرتا رہوں گا. کیا بتایا, فرمایا معلوم ہوا کہ تو آئندہ بھی گناہ کرے گا, پھر توبہ کرے گا, پھر میں تجھ سے محبت کروں گا, پھر تو گناہ کرے گا, پھر میں تجھ سے محبت کروں گا, پھر تو گناہ کرے گا, پھر میں تجھ سے محبت کروں گا. دادا نے فرمایا ارے گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ کرنا کیوں چھوڑتے ہو, گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ کیوں چھوڑتے ہو, اگر گناہ ہوتا رہے ساری زندگی. فرمایا معافی مانگتے رہو. فرمایا معافی مانگنے سے کیا ہوگا, اب ایک انسان یہ کہے کہ مولانا مجھ سے تو صبح دوپہر شام ہر گھنٹے میں گناہ ہو جاتا ہے, میں ہر گھنٹے معافی مانگتا رہوں. ہاں ہر گھنٹے میں معافی مانگتا رہے, ہر لمحے میں معافی مانگتا رہے, ہر سانس معافی مانگتا رہے, کیا ہوگا حال. فرمایا دادا نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ مرتے وقت توفیق توبہ دے کر گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیں گے. مایوس نہ ہو اللہ سے, مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا رب نہیں ہوتا, اور ہمارا تو رب ہے. مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو, مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو. ایک بچے کا باپ موجود ہے اور وہ بچہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا, تو باپ اٹھا کر سینے سے لگا کر کے کہتا ہے کہ بیٹا میں زندہ ہوں, جب تک میں زندہ ہوں تو کیوں مایوس ہے؟ تو دوستو جب ہمارا رب موجود ہے تو ہم کیوں مایوس ہو؟ پھر مایوس تو وہ ہے جس کا رب نہ ہو. جب ہمارا رب موجود ہے تو پھر ہم کیوں مایوس ہو؟ اور رب بھی ایسا کریم کہ فرمائے ایک دفعہ پکارو سو دفعہ جواب دیتا ہے. حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, بندہ ایک قدم میری طرف آتا ہے میں دس قدم اس کی طرف آتا ہوں, بندہ چل کر کے آتا ہے میں دوڑ کر کے آتا ہوں اور اس کو اپنے آغوش رحمت کے اندر اٹھا لیتا ہوں, اپنے آغوش رحمت میں اٹھا لیتا ہوں. تو دوستو جب اتنا کریم رب ہے تو پھر ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو اس چیز کا انتظار مت کرو کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو گناہ چھوڑ دیں گے, نہیں, بوڑھے ہو جائیں گے سب گناہ نہیں چھوڑیں گے, حالت جوانی کے اندر گناہ چھوڑ دے. جس جوان نے اپنی جوانی اللہ پر قربان کی, اللہ تعالی نے اس کے بڑھاپے کو اللہ تعالی نے کیا بنا دیا؟ آج دیکھ لیں زندہ مثال موجود ہے الحمدللہ ہمارے سامنے, میں دادا کو دیکھتا ہوں کہ جوانی اللہ کے اوپر فدا کی, آج جوان دادا پر فدا ہو رہے ہیں. جوانی اللہ پر فدا کی, آج جوان دادا پر فدا ہو رہے ہیں. بڑھاپے میں دنیا کی محبت کے اندر اگر محبوب بوڑھا ہو جائے تو عاشق کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. عاشق کیا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. اور اللہ کی محبت کے اندر عاشق جتنا بوڑھا ہوتا ہے, عاشق محبوب جتنا بوڑھا ہوتا ہے عاشق اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے, عاشق اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. کیونکہ دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا شراب جتنی پرانی ہوتی ہے نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے. صبر بھائی صبر, ابھی بیان تو ختم ہونے دیں. آپ بار بار مجھے جھنڈی دکھا رہے ہیں ریلوے کی طرح کہ اسٹاف قریب آنے والا ہے. جب اسٹاف قریب آئے گا تو میں خود رک جاؤں گا, آپ سے لے لوں گا. تو عاشق کیا ہے؟ دنیاوی حسن کیا ہے؟ تھوڑا سا حسن بگڑا بھاگنے بھاگ نکلے. دادا نے فرمایا اس کو محبت کہتے ہو. فرمایا ایک ہوا نکل جائے اگر پیچھے سے جو عاشق مر رہا ہے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا, فرمایا پیچھے سے ایک بدبودار ہوا نکل جائے تو فرمایا آپ کہاں گیا, کہاں گئی محبت؟ فرمایا جغرافیہ بدل جاتا ہے, ذرا سا بڑھاپا آتا ہے, اب کیا ہے سب بے وفا ہو گئے. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پاک ایسی ہے کہ تم جتنے بوڑھے ہوتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا تعلق تم سے اتنا مضبوط ہوتا جائے گا, اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی محبت بڑھتی جائے گی, اور جتنی محبت بڑھتی جائے گی ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, تو دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. دوستو جوانی کی عبادت کا مزہ اور لذت کچھ اور ہے, جوانی کی عبادت اور اس کی لذت کچھ اور ہے. ایک جوان اپنی جوانی اللہ کے اوپر قربان کرتا ہے, دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سینکڑوں جوانی عطا فرماتے ہیں. اور جو انسان یہ سوچے کہ میں جوانی تو اللہ پر فدا نہ کروں, میں اپنا بڑھاپا اللہ کے اوپر فدا کروں گا, فرمایا کہ دیکھو پھر اس کے بعد وہ نوجوان روحانی طور پر بھی کمزور ہوگا اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوگا. صحابہ کیا تھا؟ صحابہ کے پاس میک ڈونلڈ اور کے ایف سی نہیں تھا کھانے کے لیے, پیزا نہیں کھاتے تھے صحابہ, کھجور کھاتے تھے. کبھی دو کھجور مل گئی, کبھی تین کھجور مل گئی, وہ کھا لی, پانی پی لیا, اللہ کا شکر ادا کیا. کبھی پانی بھی نہیں ملا, کبھی کھجور بھی نہیں ملی, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن قوت کہاں تھی صحابہ کے اندر؟ آج ہم کیا کہتے ہیں, یہ کیلشیم کی گولی کھا لے, یہ وٹامن کی گولی کھا لے اس سے قوت آئے گی, یہ فلانی چیز, ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ پہلے سے چار چیزیں تیار رکھتا ہے کہ آپ کے اندر کیلشیم کی بھی کمی ہے, آپ کے اندر وٹامن اے کی بھی کمی ہے, بی کی بھی کمی ہے, ڈی کی بھی کمی ہے, سی کی بھی کمی ہے, مطلب زیڈ تک جتنے سب کی کمی ہے آپ کے اندر. تو آپ سب کھائیں, صحابہ کیا کھاتے تھے؟ میں جب یہ سوچتا ہوں تو میری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ صحابہ کون سی گولی کھاتے تھے. صحابہ صرف اللہ کے نبی کی صحبت کی گولی کھاتے تھے, سب کچھ مل جاتا تھا. وہ ایک ہی بولی ان کے لیے کافی ہوتی تھی. بھوکے ہوتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر پڑتی تھی, سارے غم بھول جاتے تھے, سارے غم بھول جاتے تھے. دکھ درد کے اندر ہوتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر آتے تھے, اپنے دکھ درد بھول جاتے تھے. صحابہ کو ایسی محبت تھی. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. عشق جس کا امام ہوتا ہے, جو جتنی تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کے راستے میں, دوستو اللہ تعالیٰ کسی کی تکلیف کو رائیگاں نہیں فرماتے, کسی کی مشقت اور محنت کو رائیگاں نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ اس کا پھل اور ثمرہ ضرور بھی ضرور عطا فرماتے. اور اسی دنیا کے اندر دونوں جہانوں کے اندر عطا فرماتے ہیں. جہنم کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل جہنم کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, لا يموت فيها ولا يحيى, نہ ان کو موت آئے گی نہ زندگی ملے گی. وہ کیا مانگیں گے؟ یا اللہ, آخر میں وہ کیا سوال کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم میں موت ہی دے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, تو نے دنیا میں بڑی سرکشی کی, تمہارے پاس قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ جہنم کا دروغہ پوچھے گا, الم یاتیکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں اللہ سے ڈرایا نہیں تھا؟ اللہ کے احکامات نہیں بن رہے گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. وہ کہیں گے بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, لیکن ہم نے سوچا یار اللہ کہا ہے, کہیں دکھائی تو دیتا نہیں, فکذبنا, بس ہم نے اس کی تحقیر کر دی, اس کا انکار کر دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا ہم نے اس کا انکار کر دیا. ان کنتم الا فی ضلال کبیر, وہ کیا کہے گا کہ اب تم کیا ہے, ایسی گمراہی کے اندر ہو جو ایک انتہائی بڑی گمراہی ہے. پھر اس کے بعد وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جائے, لیکن موت بھی نہیں ملے گی. دوستو جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اگر محبت 70 گنا زیادہ ہے تو آگ کی گرمی بھی 70 گنا زیادہ ہے. آج ہم ایک ماچس کی تیلی جلا کر کے اس کی پوری تیلی جلتے وقت کوئی انسان برداشت کرے گا انگلی رکھ کر؟ دوستو جب یہ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کس طرح برداشت کریں گے؟ اس کے اندر تو لپیٹے اڑ رہے ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میں ایسی گھاٹیوں پر سے گزرا کہ صحابہ اگر تم وہ گھاٹی دیکھ لیتے تو تم اپنی بیوی بچے چھوڑ دیتے, اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے, اور اللہ کو یاد کر کر تم صرف رونے لگتے. صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم کا منظر بیان فرمایا تو صحابہ اتنی زور سے روئے کہ اہل مدینہ کی عورتوں نے سمجھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا. اور جب بعد میں جا کر کے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا حال بیان فرمایا صحابہ کے سامنے, اور صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. جبکہ وہ عمل میں کتنے بہادر تھے کہ جان دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے, جان دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جب خندق کھودی گئی, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے میدان سج گیا, کفار بھی آ گئے, کفار بھی آ گئے. اس طرف سے ایک شخص آیا, اتنا اللہ نے اس کو جسم دیا تھا, کافر تھا ظالم, لیکن اتنا جیل ڈول دیا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے, اتنا وجود تھا. اس نے کہا حل من مبارز, کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے اس وقت, بالغ نہیں ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے, فرمایا میں تجھ سے مقابلہ کروں گا. سوچئے ایک شخص اتنی بڑی جسامت اور اتنی قوت, اور لڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ابھی بالغ نہ ہوا وہ آ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ تم ابھی چھوٹے ہو. پھر اس نے کہا حل میں مبارک, ارے مسلمانوں میں سے کوئی ہے تو نکلے میرے مقابلے کے لیے. حضرت علی پھر نکلے, حضرت علی پھر نکلے, فرمایا میں تجھ سے لڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم چھوٹے ہو تم واپس ہو جاؤ. واپس ہو گئے. تیسری دفعہ اس نے پھر کہا حل من مبارز کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے بڑھے پھر آگے بڑھے. اللہ کے نبی علیہ فرمایا رسول اللہ مجھ سے مجھے یہ موقع دے دیجئے ایک مشرک کا سر اڑانے کا موقع دے دیجئے. یہ تھا ایمان صحابہ کا. اس نے پوچھا من جو کفار آیا تھا اس نے کہا من. اس نے کہا حضرت علی نے فرمایا انا من قریش میں قریش سے ہوں. کہا کہ میرا میں قریشیوں سے لڑنے نہیں آیا میں اپنے قبیلے والوں سے نہیں لڑوں گا. فرمایا تو نہیں لڑے گا لیکن میں تو لڑوں گا. کیوں میرا قبیلہ تو مسلمانوں کا ہے میں قریش اور اس کو نہیں جانتا. جہاں مسلمان ہوگا وہاں مسلمان ہی ہوگا. مسلمانوں کا کوئی قبیلہ نہیں ہے. الولا والبراء کا جو اسلام کے اندر ایک خیال ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ اگر کافر سگا بھائی بھی ہو ایک ہی ماں کی پیٹ سے جنے میں جونے ہو لیکن اگر ایک اسلام کے خلاف ہو جائے تو دوسرے کے اوپر اس کو قتل کر دینا واجب ہے اگر وہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے. اور ایک کافر آج بھی ہے چاہے وہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہو چاہے مغرب سے تعلق رکھتا ہو لیکن اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی کلمے کی بنیاد پر اس سے محبت کی جائے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. وہ ہمارا محبوب مسلمان بھائی ہے. وہ یہ ہے الولا والبراء. الحب للہ والبغض للہ کی محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا گردن اڑا دی اس کی. فرمایا تیرے یہاں قریش ہوگا اور قبیلہ ہوگا میرے یہاں قریش ولیس نہیں ہے. میرا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. اور جو اسلام کا دشمن ہے علی اس کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک ان کے والد اسلام نہیں لائے تھے ایک دفعہ غلطی سے ان کے منہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان سے نکل گیا کچھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھپڑ مارا. اب سوچیں ماں باپ کے اوپر کیا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ولا تقل لهما اف کہ کبھی ان کے ساتھ اف بھی مت کرنا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مار دیا. ان کے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت ابو بکر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا. مجھ پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ. ابو بکر سامنے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. فرمایا اے ابو بکر تو نے اپنے بوڑھے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی ہو جائے گا جلدی جوڑی ہے نہ دولہا بھاگ رہا ہے نہ میں بھاگ رہا ہوں. آپ کا نکاح ہے نا دونوں بیٹھے ہوئے یہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا کہ اے ابو بکر تو نے اپنے والد کو مارا. فرمایا یا رسول اللہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے قریب تلوار نہیں تھی. اگر تلوار ہوتی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا. فرمایا کیوں. فرمایا رسول اللہ اس نے آپ کے بارے میں گستاخی کی تھی. اور ابو بکر دنیا کے اندر ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایمان تھا صحابہ کا. اللہ تعالیٰ ایسی غیرت ایسی حمیت ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. ایسی غیرت ایسا ایمان ایسی حمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس پرچے چھوڑ دے. نکاح والے حضرات آ جائے بھائی. سید وقاص بھائی دلہن کی طرف سے جو وکیل ہے میں نام لوں گا وہیں سے ہاتھ اٹھا دیں. محمد مجیب ایوبی جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں. بس ہاتھ وہیں تشریف رکھیں جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں. محمد منیب ایوبی محمد رضوان اور گواہ سید مزمل سید نبیل علی صدیقی آپ ہیں.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة بعد خطبة المسلمة كسيد وقاص علي بل سيد مدبر علي इनका निकाह जुनैरा हमना जनीरा हमना बिनते मोहम्मद मुजीब अयूबी बवकालत मोहम्मद मुजीब अयूबी मोहम्मद मुनीब अयूबी मोहम्मद रिजवान और बशहादत सैयद मुजम्मिल अली सैयद नबील अली महर 60,000 रुपये बसूरत जेवरात कुल महर नकद सैयद वक्कास अली साहब मैंने आपका निकाह जनीरा हमना से हमला से किया क्या आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया
जी कबूल किया
बारक अल्लाह लक व अलैक व जमा बैनकुम फिल खैर اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا اللہ ان نکاح سنت کے مطابق ہوا اس کے اندر برکت عطا فرما دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما نیک و صالح اولاد کا ذریعہ بنا یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظار فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ جو امت مظلومہ ہے یا اللہ اس کی مدد فرما یا اللہ اس امت مسلمہ کی مدد فرما یا اللہ اپنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کی مدد فرما یا اللہ میرے دادا کو میرے والد صاحب کو حضرت میر صاحب کو اور میری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ ہم سب کے ایمان کو یا اللہ کامل ایمان عطا فرما یا اللہ ہمارے جوانوں کو بھی ایمان عطا فرما ہمارے بوڑھوں کو بھی ایمان عطا فرما ہماری اولادوں کو ہماری بیوی کو یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی ذریت کو یا اللہ تمام کو ایمان کی دولت سے مال امال فرما یا اللہ نفاق اور ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ ہم لوگ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ گناہ جو نہیں چھوڑ پا رہے یا اللہ گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرما اپنے راستے کے اندر یا اللہ مردانہ وار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمت اولیاء ہمت مردہ عطا فرما یا اللہ نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے یا اللہ اپنا فضل اپنی مشیت اپنی رحمت شامل حال فرما دے یا اللہ اس ملک کے اندر امن قائم فرما دے نیک صالح یا اللہ یہاں کے حکمران عطا فرما اور یا اللہ ایسے بدبخت اور ایسے ظالم حکمرانوں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما جو امت کے اوپر رحم نہ کرنے والے ہوں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما ان کی ضرورتوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ان کے اوپر اپنا قہر و عذاب نازل فرما یا اللہ ان کے نوش سے نابود فرما دے یا اللہ جس طرح تو نے قوم عاد اور قوم ثمود کو تباہ کیا یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے یا اللہ ہم پر ایسے حکمران عطا فرما جو یا اللہ اس امت مسلمہ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے ہوں عافیت کا معاملہ کرنے والے ہوں محبت کا معاملہ کرنے والے ہوں یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ایسے ظالم حکمران ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر ظلم کرے بلکہ یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو محبت کرنے والے ہوں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.